كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. مشکات شریف کی روایت ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشکات کا ایک عمل پیش کیا جا رہا ہے، جب آپ کو کوئی پریشانی یا مصیبت فکر و غم پیش آتا تھا تو آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے، اور یہ عبدیت کی ایک فطری ذوق ہے. عبدیت کا فطری ذوق جس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریافت کیا اللہ تعالیٰ سے کہ بندے کا کیا عمل اور کس طرح کا عمل آپ کو محبوب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی، بغیر یہ وحی اطلاع فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے اپنے بندوں سے ایسا تعلق اور ایسی محبت پسندیدہ ہے کہ جیسے چھوٹا بچہ ماں یا باپ اس کو کان پکڑ کے نکال رہے ہوں اور وہ بجائے بھاگنے کے تماچے کھا رہا ہے مگر اما کی پیر سے لپٹا ہوا رو رہا ہے، تماچے کھا رہا ہے ابا کا کان پکڑ کے نکال رہے ہیں کہ نکل نہ لائے، اور چھوٹا بچہ 3-4 سال کا، اسے اپنے ذوق کا پورا یقین ہے کہ سوائے ماں باپ کے میری تربیت و حفاظت کوئی نہیں کر سکے گا، ہم جہاں جائیں گے مار کھائیں گے، نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ان کی کیا بدلی، کل سارا جہاں بدلا. لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہی تعلق ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے راحت پہنچا دیں اللہ تعالیٰ، تو اس وقت شکر کے ذریعے سے ان کا پیر پکڑ لیں، ان کے قریب ہو جائے، عبادت میں اضافہ کر دیں شکر نعمت کے طور پر. اور جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے ہماری تطہیر اور تزکیہ نفس کے لیے، جیسے ماں میل کچیل چھڑاتی ہے تو بچہ چلاتا بھی ہے لیکن بعد میں صاف کپڑے پہنا کر کاجل لگا کر پھر پیار کرتی ہے، تو کبھی مصائب اس لیے بھی ڈال دیے جاتے ہیں کہ مخلت کا پردہ چارج ہو اور بیٹری چارج ہو جائے، یعنی سست ہو گیا ہے آخرت کے معاملے میں. دنیا میں دل لگا بیٹھا تو اللہ تعالیٰ دنیا سے دل اچاٹ کرنے کے لیے کبھی کبھی تازیانہ ہے آخرت بھیج دیتے ہیں، جو ہمیں تازیانہ لگا کر آخرت کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں کہ پردیش کی رنگینیوں میں اتنا دل مت لگاؤ، اپنے وطن کو بھی یاد رکھو. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لگ چکا تھا دل قفس میں پھر پریشان کر دیا، ہم سفیر ہو تم نے کیوں ذکر گلستہ کر دیا. یعنی جو چڑیا قفس کی رنگین تیلیوں میں اور رنگین دانوں میں پھنس کر اپنے آشیانہ اور اپنے چمن کے وہ شاخیں پھولوں کی شاخوں کو فراموش کر گئی ہو سیاد کی فریب دہی سے، اور وہ رنگین تیلیاں اور رنگین دانوں میں چکر میں آ کر سمجھتی ہے کہ یہی آشیانہ ہے یہی چمن ہے، تو اس کا وہ کوئی چڑیا آ کر اس نے کہا بیوقوف ہے تو، ارے یہ تو قفس ہے، تیرا چمن اور آشیانہ کہیں اور ہے، اس سے دل مت لگا. ذکر گلستہ کر دیا اس نے، اس چڑیا نے، بڑی مبارک وہ چڑیا ہے، وہ روحانی چڑیا بڑی مبارک ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اور پردیش میں رہتے ہوئے وطن آخرت کا تذکرہ کرتی ہے. واضح کی حقیقت یہی ہے. شیروانی خاندان الہ آباد میں ایک دفعہ میرے بارے میں مجھے میرے بزرگوں نے حکم دیا تم یہاں کچھ بیان کرو. مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ انگریز ایسا طبقہ ہے شاید واضح کے نام سے گھبراتے ہوں، تو میں نے کہا بھائی مجھے واضح نہیں کہنا ہے، میں ایک عنوان دوسرا اس کا رکھ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ پردیش میں تذکرہ وطن. میری گزارش کا نام اس وقت میں کیا ہے؟ پردیش میں تذکرہ وطن. کیونکہ جانتا ہوں کہ آپ لوگ واضح سے گھبراتے ہیں، لفظ واس سے گھبراتے ہیں، لہذا میں نے اپنے واس کا جو عنوان دے دیا پردیش میں تذکرہ وطن. ہنس پڑے چلو چلے واقعی عجیب. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ ہم لکھنؤ اترے، خواجہ صاحب ڈپٹی کلکٹر تھے اس وقت، میرا بستر سر پر رکھ لیا انہوں نے، یہ بات شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست مجھ سے فرمائی، بستر سر پر رکھا ڈپٹی کلکٹر، مگر کیونکہ خواجہ صاحب نسبت بزرگ تھے اور حضرت والا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کا احترام اور عمر کے لحاظ سے ان کا اکرام کیا، لیکن فوراً پھر قلی بلا کر بستر کو اس کے سر پر رکھا اور پھر حضرت سے فرمایا خواجہ صاحب نے کہ سی آئی ٹی لگی ہوئی ہے، اگر میں بستر آپ کا سر پر رکھ کر اپنے تقاضائے محبت کی بنا پر لے چلتا ہوں کار تک، تو سی آئی ٹی کمشنر انگریز ہے، ہماری شکایت بھیجے گی کہ یہ ڈپٹی کلکٹر ہے مگر اس کی وفاداری اس کے اندر نہیں ہے. ذلت کے اور ایسے کام کرتا ہے کہ جس سے اس پوسٹ کی توہین ہوتی ہے اور یہ حکومت کی توہین ہے. اگر سرکاری آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے تو حکومت سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے, لہذا اس کو جا کر کلی پر رکھا اور جا کے پھر کر دیا. حضرت نے فرمایا پھر جب شہر میں داخل ہوئے تو وائسرائے آ رہا تھا لکھنؤ میں, وہ سارا شہر لکھنؤ جھنڈیوں سے رنگ برنگ کی سے خوب سجایا گیا تھا, گیٹ دروازے بنائے گئے. اور تو حضرت خالد صاحب نے فرمایا کہ حضرت یہ شہر رنگین لکھنؤ جو ہے اس وقت میں جگہ جگہ یہ جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں, تو میرے دل میں ایک شعر موضوع ہو گیا ہے, ایک شعر وارد ہوا, الہامات ہوتے تھے ان حضرات پر. یہ شاعری وہ نہیں ہے جو عام شاعروں کی ہو. ہاں
اللہ
شاہ فضل الرحمان صاحب بین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تحجد کے وقت میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے, ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان, ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان, بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم, ایک بلبل ہے ہماری رازداں ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. اللہ والے بھی سب کسی سے نہیں کھلتے, جب ان کا مزاج تھا اللہ کا عاشق کوئی تشنا پیاسا آتا ہے تب ان کا پانی جوش میں آتا ہے, مضامین اگلتے ہیں. ایک بلبل ہے ہماری رازداں ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم. اس کے بعد آخری شعر سن لیجیے, شاعری مد نظر ہم کو نہیں, واردات دل لکھا کرتے ہیں ہم, اللہ والے واردات دل لکھتے ہیں, وہ شاعری نہیں ہوتی. چونکہ خالد صاحب نے فرمایا کہ ابھی ابھی یہ شعر موضوع ہوا, رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا ہے دل, رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا ہے دل, یہ خدا ہے جو بانداز باہر آ گیا. جس عمارت کو آج آپ دیکھ رہے ہیں رنگ روغن اور ڈسٹمبر کے ساتھ, 100 برس کے بعد اس کے پپڑیاں اکھڑنی شروع ہو جائیں گی اور اس کی تمام پلستر اس کے سب اتر اتر کے گرنے شروع ہو جائیں گے. جس جوانی اور کالے بالوں پر آج ناز ہے, ایک زمانہ آئے گا کہ دانت منہ میں نہیں ہوں گے اور گال پچکے ہوئے ہوں گے, بال سفید ہوں گے, روئی کے کھیت کی طرح ان کے سر معلوم ہوں گے اور کمر جھکی ہوگی. مثال کے طور پر نواب زاہد علی خان میرے فیصل صاحب میرے دوست کے چچا جناب, وہ زمانہ میں نے ان کا دیکھا کہ نہایت عمدہ صحت شیروانی میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب سے بیٹھ ہوئے, 1000 دفعے اللہ اللہ کرتے تھے. ایک دن اس سے فرمانے لگے کہ ایک زمانہ تھا کہ میرا دل اللہ کی یاد کی طرف مائل نہیں تھا, شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا ہاتھ پر ہاتھ دیا ہے. کیا شعر اس وقت یاد آیا سن لو, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے.
مجھے سہل ہو
گئی منزلیں کی ہوا کے رخ بھی بدل گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کی ہوا کے رخ بھی بدل گئے. انہوں نے مجھ سے فرمایا آج وہ دن ہے, یہ بات کب کہیں, آج سے 15 سال پہلے ناظم آباد میں ہم تھے, نواب زاہد علی خان نے مجھ سے فرمایا کہ آج اگر میں اللہ اللہ نہیں کرتا ہوں تو نیند نہیں آتی. ایک وہ دن تھا کہ اب تسبیح لیتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہوئے دل گھبراتا تھا, سمجھا ہم نے. اور آج وہ دن ہے ایک اللہ والے کی کرامت سے کہ اگر میں چاہتا بھی ہوں کہ آج خدا کو بھول کر اور سو جاؤں تو فرماتے ہیں بھلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں. یہ ایسا تعلق ہو گیا کہ بغیر ذکر اللہ 1000 پورا کی ہوئی مجھ سے فرمایا اب مجھے نیند نہیں آتی. یہ ہے غذا. میرے دوستو سنو غور سے یہ صدائے اختر بے نوا, میرے دوستو سنو غور سے یہ صدائے اختر بے نوا, نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا جینا حرام. سوچ لو بھائی, نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق تو یہ جینا جینا حرام. مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. مچھلی پانی سے نکل آئے تو اس کی موت ہے, چاہے ہزاروں اس کو رنگینیاں پیش کی جائیں. دنیا کی ساری کائنات سب کے تقلیم کی سلطنت اور کروڑوں روپے بینک بیلنس شامی کباب مرغ مسلم ہر وقت رکھا جائے اور اس پر سیوین اپ کی بوتلیں بھی چلتی رہیں تھوڑی تھوڑی دیر پر, لیکن دوستو اگر روح سے اللہ کا تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے قلب کو سکون نہیں دے سکتی, ایئر کنڈیشن ہمارے کھانوں کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں ہمارے قلب کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں کہ ہماری یاد سے تمہارے دلوں کو چین اور ٹھنڈک ملے گی, کیونکہ ہم نے تمہارا دل بنایا ہے ماں کے پیٹ میں, اس کی غذا ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اس کی غذا, تمہارا دل بادشاہ ہے, بادشاہوں کی غذا بھی شاہی ہوتی ہے, یعنی ہماری یاد سے. بادشاہ کی غذا گدھے کی غذا نہیں ہو سکتی, عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گدھا گھاس کھاتا ہے، انسان اگر اس کی غذا کھا لے تو اس کا میدا پھٹ جائے گا، لہذا انسان کے دل کی غذا، کیونکہ دل بادشاہ ہے، بادشاہ کی غذا بھی اس بادشاہ ہی ہونی چاہیے، وہ کیا ہے بادشاہی غذا؟ اللہ کی یاد۔ جب انسان اپنے بڑے کو راضی کرتا ہے، دل ہے، دل بڑا ہے ہمارے جسم میں لیکن دل کا بھی بڑا ہے خدا تعالیٰ کی ذات پر۔ تو میں ایک ابھی حضرت والا تشریف لا رہے ہیں، مجھ سے فرمایا کہ کیونکہ تم نے اقرار کیا ہے 11:15 ہیں اور اقرار کی وجہ سے تمہارا پر واجب ہے کہ جا کر وہاں بیٹھ، لہٰذا میں آگے حضرت کا انتظار کیجیے تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو وہ آج کل موجودہ حالات میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور ہمیشہ کے لیے، یہ موجودہ ہی حالات نہیں، ساری زندگی کے لیے ایک نسخہ اور سنت عرض کر رہا ہوں۔ جب کبھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، جسم میں یا روح میں، مصیبت ہو یا معصیت ہو، دونوں کم نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ معصیت میں جو مبتلا ہے وہ مصیبت سے زیادہ مصیبت میں ہے، کیونکہ مصیبت پر تو اجر بھی ہے، شہادت بھی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بات ہو گئی، لیکن معصیت پر کون سا ثواب ملے گا؟ وہاں تو عذاب ہی عذاب ہے، دنیا میں ابھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اس لیے بزرگوں نے، سادی شیرازی نے لکھا کہ ایک بزرگ بخار میں مبتلا تھے، دریا کے کنارے ایک شخص نے کہا، حضور آپ کی تعویذوں سے سب کے بخار اچھے ہو رہے ہیں اور آپ کے بخار میں مبتلا ہیں؟ فرمایا، شکر کر، شکر نہیں کنم کی در مصیبت گرفتار ہستم، میں شکر کرتا ہوں کہ میں مصیبت میں تو مبتلا ہوں، اللہ کر معصیت، میں معصیت میں تو مبتلا نہیں ہوں، اللہ کی نافرمانی میں تو مبتلا نہیں ہوں، اس تکلیف میں تو ان کا پیار نصیب ہے۔ جیسے ماں اپنے بیمار بچے کے بعد بیٹھتی ہے اور تندرست بچوں سے کہتی ہے، تم خود کھانا نکال کر کھا لو، آج ہم باورچی خانے نہیں جا سکتے، میرا بچہ بیمار ہے، ہم اس کے سرہانے بیٹھے رہیں گے، اس کی تسلی کے لیے اشکوار آتے ہیں اس کی، اور مکھیاں بھی ہٹا رہی ہے، اپنے چمچے سے اس کے منہ میں دوا پلا رہی ہے، تو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ احمد قدو لکھتے ہیں کہ بیمار باوجود اس کے کہ اس کے اعمال میں کمی آ جاتی ہے، وظیفے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ سے وہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کرم اور عنایت ہیں وہ زیادہ اس کے قریب ہے، اور ان پر خاص فضل اور خاص کرم ہوتا ہے، بغیر محنت و مشقت ان کو قرب خاص کیا جاتا ہے، جس سے تو وہ محسوس کرتے ہیں اس وقت بھی، ان کے قلب میں ذرا بھی کمی نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے یہ بیماریاں وغیرہ کچھ نہیں، سب سے بڑی مصیبت تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ لیکن اس قسم کے حالات، ایک تو بیماری غیر اختیاری ہے، مگر آج کل کی جو حالات ہیں یہ ہمارے ہاتھ کے اور پیر کے کلہاڑی مارے ہوئے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو، تو اس قسم کے مسائل جو آ جاتے ہیں، ایک سنت عرض کر رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ اذا حضبہ امر، جب آپ کو کوئی چیز غم زدہ کرتی تھی، پریشان کرتی تھی، تو آپ 2 رکعت نماز پڑھتے، 2 رکعت 4 رکعت نہ نماز شروع کر دیتے، جتنا بھی اللہ توفیق دیتے، نماز کیوں شروع کرتے تھے؟ یہ وہی ادائے بندگی، وہی ذوق بندگی ہے جو میں نے عرض کیا کہ چھوٹا بچہ اگر اس کو محلے والے پیٹ رہے ہوں تو ابا کے پاس بھاگتا ہے کہ ابا دیکھو ہم کو مار رہے ہیں۔ نبوت کا مزاج، اس سے زیادہ کوئی الوہیت کے مزاج کا عارف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو ہمیں بندگی سکھاتے ہیں، اگر وہ راز بندگی نہیں جانیں گے تو امت کو کیا سکھائیں گے؟ لہذا ہر مصیبت کے میں اور ہر پریشانی میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نماز کو ایک تو خالی دعا مانگنا ہے وہ بھی کرے، لیکن وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور پڑھ کے بار بار دعا اللہ تعالیٰ سے کرے، اور استغفار بھی کرے۔ استغفار سے میں رحمت کے جلد کا خاصیت ہے، رب اغفر وارحم، رحمت لینے کے لیے مغفرت ضروری ہے، اس لیے رحمت تو بعد میں، اگر رحمت چاہتے ہو تو مجھ سے مغفرت مانگو، استغفار اور توبہ کرو۔ لہذا یہ نسخہ بھی عرض کر دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنا ہے تو استغفار کر کے ان کو راضی کیا جائے، مغفرت مانگنا چاہیے، رب اغفر وارحم، یعنی مغفرت کے پہلے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، پہلے مجھ سے بخشش مانگو، پہلے اپنی خطاؤں کی معافی مانگو، ورحم، اب رحمت مانگو، معلوم ہے رحمت ملے گی کب، پہلے استغفار کرو۔ یہ نسخہ بھی سن لیجیے، قرآن کے اسلوب بیان، قرآن پاک کا اسلوب بیان بتا رہا ہے کہ اگر میری رحمت چاہتے ہو اور میری رحمت کی بھیک چاہتے ہو تو پہلے مغفرت کی ادائیں دکھاؤ، معافی مانگو، رو، استغفار کرو، ندامت ظاہر کرو، اس کے بعد ورحم، پھر رحمت میری تمہیں گود میں لینے کے لیے تیار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ ہے، تو ہر شخص کو کوئی نہ کوئی چیز ناماسک حالات تو پیش آتے ہیں، یہ ادا بڑی پیاری ہے، کوئی بیماری ہو، کسی قسم کی دشمن، کسی قسم کا ہو، 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے بار 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 تقاضا، یہ سلسلہ رہنا چاہیے، اس کا انعام بہت عظیم و شان ہے، اللہ سے تعلق بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے صلات حاجت پڑھنے سے ان کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح چاہے مصیبت جسمانی ہو یا کسی معاشیت و گناہ کی عادت ہو، اور اس سے نکل نہ پا رہا ہوں. یہ بھی اس کے لیے بھی یہی ہے پریشانی. اللہ سے کہے, اہل اللہ سے رجوع کرے, ان سے مشورہ کرتا رہے, ان سے بھی دعا کرائے, خود ہمت کرے, خاصان خدا سے دعا کرائے اور اللہ تعالیٰ سے ہمت کو طلب کرے. بس انشاءاللہ ہر دلدل سے آدمی نکل جائے گا. تفصیل آئے نا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استطاعوا أما بعد. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مجھ کو جنت مل جائے اور بغیر پٹائی اور سزا کے دخول اول میں سے ہو جائے. جنت میں داخلہ دو دفعہ ہوگا, نیک لوگوں کا پہلے ہی داخلہ ہو جائے گا بغیر سزا کے, اور جو گنہگار ایسے ہوں گے جنہوں نے توبہ کیے بغیر جان دی تو ان کی پھر وہاں اللہ کو اختیار ہے, اپنے فضل سے چاہے وہ کبائر کو معاف کر دیں اور چاہے تو ان کو سزا دے کر پاک و صاف کر کے ڈرائی کلینز میں ڈالے بھٹی میں, ان کا دخول ثانی بھی ہوگا یعنی دوبارہ پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے جہنم کی سزا بھگت کر کے بھی. لیکن ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ ایک عقل مند انسان تو ہی چاہتا ہے کہ بغیر سزا کے جنت میں داخلہ مل جائے, یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو چاہے کہ بھائی پہلے کچھ دن دوزخ کی ذرا بھی ہوا کھانی چاہیے. ہر جگہ کی ہوا آج کل کھانے کا شوق ہو رہا ہے, کلپٹن کی بھی ہوا کھاؤ, فلاں جگہ کی بھی ہوا کھاؤ, الفسٹن اسٹیٹ کی بھی ہوا کھاؤ, دیکھو ہر جگہ کیسی کیسی ہوائیں. لیکن آج کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کی کوئی شخص وسوسہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ بغیر سزا کے اپنی رحمت سے معاف کر کے اور بے حساب بخشش فرما دی. حساب بھی نہ ہو. جہنم کی سزا تو بڑی چیز ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میاں جہنم تو بہت خطرناک چیز ہے, ہم تو آپ کے حساب کتاب سے بھی پناہ چاہتے ہیں کہ حساب ہی نہ لیں, آپ بے حساب بخشش کر دیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا آپ کی امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا حساب نہیں ہوگا اور بے حساب بخشے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا, ہاں ایسے لوگ ہیں. ایک عمل خاص ہے ان کا جس کی برکت سے وہ بے حساب بخشے جائیں گے. وہ کیا عمل ہے؟ بہت آسان ہے, کوئی خرچہ نہیں, نہ مال خرچہ کرنا نہ جان دینا. تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں, استغفار کر لیتے ہیں. لیکن استغفار کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب آئندہ کے لیے ارادہ بھی کرے گی اور گناہ نہیں کریں گے. استغفار بدون توبہ الاستہزاء مع رب. علماء لکھتے ہیں کہ جو استغفار بغیر توبہ کے ہو, یعنی آئندہ ارادہ نہ ہو گناہ چھوڑنے کا, وہ ایک قسم کا مذاق ہے اللہ تعالی سے. لہذا جب بھی استغفار کرے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے, تو ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ کر لو کہ اللہ اب آپ کو ناراض نہیں کریں گے. پکا ارادہ کرتے ہیں, ہماری طرف سے پکا ارادہ ہے. اب اگر ٹوٹ جائے گا, انسان ہے مغلوب ہے, ٹوٹ گیا تو پھر ہم آپ کو راضی کریں گے. گر ہزارہ نام باشد بر قدم کیوں تو بامائی نہ باشد ہے جرم. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہزاروں جال ہوں گناہوں کے, ہر قدم پر ہوں اور ہزاروں جال ہوں گناہ کے شہوت کے, کیوں تو بامائی اگر آپ کی مدد میرے ساتھ ہے تو نہ باشد ہے جرم, تو ہمیں اس کا کوئی غم نہیں. اللہ کی حفاظت کا سایہ جس پر ہو. تو آگ میں خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں ڈالے گئے, بولو کیسا ماحول تھا؟ چاروں طرف آگ, مگر آگ کو گلزار کر دیا. اس معاشرے میں جو آگ لگی ہوئی ہے, اگر ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو رہیں دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت ہمیں نصیب فرما دے تو مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ گر ہزارہ دام باشد بر قدم, ہر قدم پر ایک ہزار ہزار جال لگے ہوئے ہیں گناہوں کے, شیطان و نفس ہیں اور یہ معاشرہ, چوں تو با مائی, اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں چوں تو با مائی نہ باشد ہے چہ غم, کیوں صاحب جنگل میں کتنے جانور ہوتے ہیں, بھیڑیا, چیتا, لومڑی ہیں اور جنگلی ایک سے ایک جانور ہوتے ہیں, لیکن ایک لومڑی سے شیر نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, چلو میرے ساتھ, دیکھیں تمہیں کون چکھتا ہے, دیکھیں کون تمہیں بری نظر سے دیکھتا ہے. شیر ساتھ میں ہے اور شیر نے اعلان کر دیا ہم اس کے ساتھ, اور اعلان کی ضرورت نہیں اس کو, خالی جانوروں کا یہ دیکھ لینا کہ اس لومڑی کے ساتھ شیر ہے, بولیے اس لومڑی کو کوئی تھپڑ لگا سکتا ہے؟ کوئی جانور بڑے سے بڑا چیتا بھی تگڑا ہوتا ہے اور لومڑی سے ہزار گنا زیادہ طاقت, مگر جب دیکھا کہ وہ ہو ہم تو شیر ہیں, سوا شیر اس کا محافظ ہے, اس کا پاسواں دشمن اگر قوی نگہبا قوی ترس, دشمن اگر مضبوط ہے میرا ہماری حفاظت کرنے والا اس سے زیادہ قوی ہے. تو آج لوگ نا امید ہو جاتے ہیں کہ صاحب اتنا سہنما بے پردگی عورتوں کا کیسے کوئی دیندار ہو سکتا ہے, یہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں اس کو. بھولو پہلوان محمد علی قلعے کا لڑکا, وہ معمولی کمزور لوگوں سے ڈر رہا ہے, معلوم ہوا کہ اپنے ابا کو نہیں پہچانتا ہے کہ میرے ابا طاقتور ہے. جو لوگ اپنے ربا کی حفاظتی طاقت کو نہیں پہچانتے وہی ڈر جاتے ہیں, ارے بھائی کیا ہوگا, نفس و شیطان اور یہ تمام, اس زمانے میں کون دیندار بن سکتا ہے. لیکن دوستو جنہوں نے اللہ کو پہچانا ان کی آواز دیکھو, چشناسی زبان مرغانہ تو نبی بی گہے سلیمان, جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبھی نہیں دیکھا وہ چڑیوں کی آواز کو کیا پہچانے گا, اللہ والی چڑیوں کی آواز کو سنو. جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گر ہزارہ دام باشد بر قدم, اے خدا ہر قدم پر ایک ایک ہزار جال گناہوں کے جال لگے ہوئے ہیں پھنسانے کے لیے, چوں تو با مائی, جب آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, آپ ہماری حفاظت کا ارادہ فرما لیں, بس نباشد ہے اسے غم تو ہمیں کوئی غم نہیں. اور اگر کبھی نفس شیطان نے بہکا بھی دیا لیکن اس کا تعلق اللہ سے ہے, رویا کرتا ہے حفاظت کے لیے, گڑگڑاتا رہتا ہے, کبھی پھسل کے گرے گا بھی تو چوٹ بھی آئے گی لیکن پہلے سے زیادہ اس کی تعمیر بہتر کر دی جائے گی. کبھی حملہ ہوتا ہے ہوائی حملے, اگر بادشاہ سے دوستی ہے اور مکان پر بم گر گیا, دشمن نے گرا دیا, تو پہلے سے زیادہ اگر کریم ہے وہ بادشاہ, بخیل نہ ہو, کنجوس نہ ہو, کریم ہو, تو وہ اپنے کرم سے اپنے تعلق سے اس پہلے سے زیادہ عمدہ بلڈنگ بنا دیتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں سے بھی کبھی خطا ہو سکتی ہے, لیکن پہلے جس مقام پر وہ ایمان اور تقویٰ سے اور جس قرب پر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایسا پیار اور ایسی توفیق توبہ دیتے ہیں, رولا کر کے گڑ گڑا کرنے کی توفیق دے کر ان کے آنسوؤں سے ان کو اور اوپر کر دیتے ہیں. جو تعمیر جو تخریب کیا تھا نفس شیطان نے اس سے زیادہ بہتر تعمیر کر دیتے ہیں. لیکن ان سے جو لگے ہوئے ہیں, اللہ پاک سے جو جڑے ہوئے ہیں اور اہل اللہ سے جو جڑے ہوئے ہیں, جو اللہ والوں سے جڑتے ہیں وہ اللہ سے جڑتے ہیں. یاد رکھو اللہ والے اور اللہ الگ الگ نہ سمجھو. عطر کی شیشی کے پاس جو بیٹھے ہیں وہ عطر کے پاس بیٹھے ہیں کیونکہ وہ شیشی میں عطر. جن کے دل میں اللہ ہے ان کے پاس بیٹھنا گویا کہ اللہ کے پاس بیٹھنا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کی خواہ ہم نشینی با خدا, جس کو شوق ہو خواہش ہو کہ چلو بھائی کچھ دیر اللہ کے پاس بیٹھ جائے, ہر کی خواہ ہم نشینی با خدا, جس کا دل چاہے میں ہم نشین ہو جاؤں, پاس بیٹھ جاؤں, کس کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, گو اس کو کہہ دو میری طرف سے. جلال الدین رومی اس کا اعلان کرتا ہے, کہو اس سے گو نشین اللہ حضور اولیاء, کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھ جائے. یہ مولانا رومی ہے, اختر نہیں کہہ رہا, آپ میری بات کو چاہے جس نظر سے دیکھ لیں, مگر یہ 600 برس پہلے کا انٹرنیشنل بین الاقوامی ولایت اس کی تسلیم کی گئی. شخص جتنے دنیا میں ولی اللہ ہوئے ہیں کسی نے بھی جلال الدین رومی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. آپ ہمیں ثابت کر دو, شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, بڑے بڑے علماء دہلی کے سب نے مثنوی کی برکت حاصل کی, کوئی تو بات نہیں. تو یہ ہے
امام ابو بھی رحمت اللہ فرماتے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے سائے میں ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ زیادہ حسین ہوتا ہے تو ماں کالا کالا یہاں کچھ لگا دیتی کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. کبھی بعض اولیاء اللہ اس قرب کے مقام پر ہوتے ہیں کہ ان کو بھی نظر لگنے کا جب اللہ تعالیٰ خطرہ دیکھتے ہیں تو کبھی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے. حضرت مولانا فقیر محمد صاحب پشاور میں دعوت برکات ہوں حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں. جب تھانہ بھون جا رہے تھے راستے میں جگہ وگہ کی کمی سے ریل کی ہلنے سے نیند نہیں آئی اور 3 بجے 4 بجے نیند آئی اور اتنی گہری آئی کہ فجر کی نماز پڑھا ہوگی. اب مولانا تو نماز پڑھ کے اتنا روتے ہیں. جن لوگوں نے مولانا فقیر محمد صاحب کی زیارت کی ہے ان کو معلوم ہے کہ وہ تو عبادت کر کے روتے ہیں تو جب عبادت چھوٹ جائے گی تو کتنا روئیں گے. بہت روئے. تھانہ بھون حاضر ہوئے حضرت نے ملاقات کرتے ہی فرمایا کہ ایک کبھی کبھی بعضوں کی نماز فرض نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بھی زندگی میں ایک دفعہ قضا ہوئی لہذا یہ سنت کا دولت ان کو غیر اختیاری طور پر دے دی جاتی ہے کیونکہ قصدن چھوڑنا تو جائز نہیں ہے. اور زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز قضا ہوئی تب قضا کے احکام معلوم ہوئی. تو فرمایا کبھی کبھی یہ سنت دے دی جاتی ہے ایسے اور لوگوں کو بھی غیر اختیاری طور پر. اب حضرت کو کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ کشف اسی کا نام کشف ہے مگر اختیار میں نہیں ہے اولیاء اللہ کو. دلیل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے تھے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام رویا کرتے تھے. ان کو پتا نہیں تھا کہ میرا یوسف کہاں ہے. اگر کشف اختیاری ہوتا تو نبی کا حق زیادہ ہے ولی اللہ سے درجہ ان کا زیادہ ہے. جن کے نقش قدم پر چلنے سے ولایت ملتی ہے ان کو پتہ چل جاتا مگر حضرت یعقوب علیہ السلام رو رہے ہیں یا صفا علی یوسف ہاں یوسف افسوس پتا نہیں. اور جب اللہ کو حکم ہوا تو مصر سے انہوں نے اپنا کرتا بھیج دیا کہ ابا کو بھائیوں کو دیا کہ میری قمیص لے جا کر ابا کے آنکھوں پر ڈال دینا. روتے روتے اندھے ہو گئے ہیں نابینا ہو گئے ہیں آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی ہے میرے غم میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹے کو کہتے ہیں میرا نور چشم. شاہ عبد الغنی صاحب میرے مرشد اول رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ خط میں لکھتے ہیں اولاد کو کہ نور چشم میرے آنکھوں کی روشنی ہے بیٹے کو لکھتے ہیں نا نور چشم تو واقعی نور چشم ہوتا ہے. جب اولاد مر جاتی ہے تو باپ روتے روتے اس کی روشنی کم ہو جاتی. لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو جب آپ کے اوپر ڈالا گیا تو فوراً بینا ہو اور دور ہی سے ابھی ملی نہیں قمیص دور ہی سے فرمایا کہ مجھے اے میری اولاد اگر تم مجھے میری باتوں کا یقین کرو تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی زی مصر بوئے پیراہن شنیدی. سادی شیرازی فرماتے ہیں کہ مصر سے یوسف علیہ السلام کے لباس کی خوشبو تو مل گئی جب اللہ نے چاہا اور جب خدا نے نہیں چاہا چرا کر چاہے کنانش ندی دی چاہے کنا جو گاؤں کے قریب 2 میل کے فاصلے پر اس میں تھے جس کنویں میں ڈالے گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا. یہ اس سے عقیدے کی اصلاح کر دی جاتی ہے کہ اولیاء اللہ کے کوئی میں غیب نہیں ہوتا اختیار میں نہیں کشف بھی اختیار میں نہیں. اور آگے کہتے ہیں بس ولی اللہ کے منہ سے نکل جائے گا تو صاف دس پتھر کی لکیر وہ ہو کے رہے گا. یہ عقیدہ بھی غلط ہے. اولیاء اللہ کی دعائیں بے شک تمام دنیا کی دعاؤں سے جلد قبول ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کے پیارے ہیں. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہو اللہ اپنے فضل سے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کو ہمارے لیے قبول فرما لے. ایسا اختیار بھی نہیں ورنہ تو پھر سب ولی اللہ اپنے بیٹوں کو ولی اللہ کیوں نہیں بنوا لیتے. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ اے میرے چچا آپ تو مر رہے ہو میرے کان میں کہہ دو کلمہ پڑھو. اگر شرم آتی ہے قریش قوم سے تو میرے کان میں کلمہ پڑھ دو یہ نبی آپ کے کلمے کی شہادت دے گا میدان محشر. کیا جواب دیا انہوں نے؟ جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے مجھے جہنم منظور ہے لیکن میں یہ کلمہ پڑھ کر اپنے قوم میں حقیر نہیں ہو سکتا ہوں. اخترت النار اخترت العار علی النار میں آر کو ترجیح دیتا ہوں نار پر دوزخ پر. کیا بات اتنی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا قیامت تک کے لیے کہ اگر میں نہ چاہوں تو نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی. اور حضرت عمر رضی اللہ جہاں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ دو عمر میں سے ایک کو ایمان دے دے. ایک عمر ابن خطاب، ایک عمر ابن حشام، اس کا نام تھا ابو الحکم، یعنی حکمتوں کا ابا، لیکن کفر کی وجہ سے اس کا لقب کیا پڑ گیا؟ ابو جہل، جہالت کا ابا ہو گیا. اس کے حق میں نہیں قبول ہوئی، ان کے حق میں قبول ہوئی. یہ عرض کر رہا ہوں کہ بزرگوں کی محبت کو حدود میں رکھیے، ایسا نہ ہو کہ خدا کو اور ولی اللہ کو برابر کر دو. خدا فرما چکا قرآن کے اندر، خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر. وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جسے تو مانتا ہے اولیاء سے. اور گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن، ترک سنت جو کرے شیطان گن. اگر سنت سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے خلاف کسی کی زندگی ہے، جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، یا اور کوئی منکر میں خلاف شرع میں ہے، تو ولی اللہ سمجھنا والا بھی گنہگار ہو جائے گا. اگر سنت کے خلاف ہے وہ شیطان ہے، چاہے ہوا کو اڑ رہا ہو. مکھی بھی تو اڑتی ہے، مکھی کے ہاتھ پر بیٹھ ہو جاؤ. کیوں؟ ایک صاحب نے کہا، صاحب وہ فلانے بزرگ کو بڑا حال آتا ہے. تو ایک بزرگ نے پوچھا کہ ان کی زندگی سنت کے موافق ہے یا نہیں. ان کا نہیں، وہ تو نماز نہیں پڑھتے، سگریٹ پیتے رہتے ہیں، مگر صاحب بہت روتے ہیں، قوالی جو ہوتی. تو حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے مسجد میں جماعت سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف زندگی گزارے، تو حال آنے سے اگر ولی اللہ بنتا ہے تو سانپوں کو بھی حال آتا ہے. جب تومڑی بجاتا ہے ایسے ایسے، جب کرتا ہے تو سانپ بھی ایسے ایسے کرتا ہے. پھر سب لوگ اسی سانپ کے ہاتھ بیٹھ ہو جاؤ، لیکن وہ ایسا پیر ہے بہت جلدی پہنچا دیتا ہے. یہ شریعت کے جو پابند پیر ہیں، یہ تو بہت دن میں پہنچاتے ہیں، تہجد بھی پڑھوا کر، اشراق بھی، اوابین بھی، نہ جانے کیا کیا گلے لگائیں گے، اور وہ تو منٹوں میں ایک دفعہ پھن مارا اور ہاں پہنچ گئے. جلدی جس کو پہنچنا ہو تو وہ سانپوں سے مریب ہو جائے گی. تو بات کیا چل رہی تھی کہ ہم لوگ جلد ناامیدیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایسے معاشرے میں ہم ولی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں. لیکن آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالی کی حفاظت، ساری دنیا کافر ہوتی ہے، ایک ولی اللہ کیا نہیں ہوتا. اسی کافروں میں اللہ نبی کو پیدا کرتا، اسی نبی پر ایمان لانے والا ایک ہی تو ہوتا ہے، پہلے معاشرہ نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق جب ایمان لائے تھے تو انہوں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا تھا کہ اور کوئی ہے مسلمان یا نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر نظر رکھنی چاہیے. ان سے گڑ گڑاؤ کہ اے خدا، معاشرہ، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا پیارے شخصیت ہیں. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دم بدم پابستے دامے نو این، اے اللہ ہر سانس ہم نئے نئے جال میں پھنستے رہتے ہیں. ادھر توبہ کیا ہے گناہ سے، پھر دوسرے گناہ میں پھنس گئے. دم بدم ہر قدم، دم بدم پابستے دامے نو این، دامے نو، نئے نئے جالوں میں اللہ ہم پھنستے رہتے ہیں. گر ہما شہباز اسی مرغے شوے، اگر سے ہم اڑتے اڑتے بہت بڑے بزرگ شہباز شاہباز ہو گئے، بادشاہی ہو گئے، لیکن اگر آپ کی مدد اور آپ کا فضل شامل حال نہ ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا. آپ کے بغیر ایک سانس کو بھی اگر آپ میرے حوالے کر دیں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے، نفس شہوت کے غلام بن جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے امارہ ہے، ہر وقت برائی کی طرف تم کو لے جا رہا ہے. ہماری رحمت مانگو، الا ما رحم ربی، آپ کے رب کی رحمت جس پر ہوگی پھر اس کا نفس اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بھئی نفس تو مخلوق ہی تو ہے، اتنا نفس کو تھوڑی ڈرا جائے گا. اللہ کی رحمت کی درخواست کرو، اور اللہ کی رحمت کہاں ملتی ہے؟ خود بھی دعا مانگے اور اللہ والوں کی صحبت میں جا کر اس رحمت کو مانگے کہ آپ میری اصلاح کر دیں. بزرگوں کے پاس جب جائے، صالحین کی مجمع میں جب جائے، تو وہاں دعا مانگنا مستحب ہے. ملا علی قاری مشکات کے شارح، بہت بڑے محدث بلکہ مجدد تھے اپنے وقت کے، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ والوں کی مجلس میں جاؤ، صالحین کی صحبت میں جاؤ، تو یستحب الدعاء عند حضور الصالحین، صالحین کے مجمع میں دعا مانگنا مستحب ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا عمدہ دلیل پیش کی؟ فرمایا کہ ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین، اللہ والوں کے ذکر سے رحمت خدا کی نازل ہوتی ہے. فضلن عند وجودہم، جائے کہ جہاں خود موجود ہوں صالحین، تو مجمع صالحین میں دعا قبول ہوتی ہے. لہذا جب آپ لوگ کسی دینی مجمع میں جائیں تو وہاں دعا مانگتے رہیے کہ اللہ ہم سب کی اصلاح کر دے، ہمارا تزکیہ فرما دے، ہم کو اپنے دوستوں کی زندگی نصیب فرما دے، پردیس میں رہتے ہوئے پردیس کی رنگینیاں ہم کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، پردیس میں ایسا دل نہ لگ جائے کہ ہم وطن آخرت سے غافل ہو جائیں. ایک بزرگ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے تابعی محدث ہیں، کسی نے پوچھا حضرت ہمیں نصیحت کر دو، مگر مختصر سی لمبے واس کا موقع نہیں ہے. دو نصیحت فرمائی شاہ ابرار صاحب دام رکھا تو ہم نے فرمایا، دو نصیحت میں سارا دین جمع کر دیا. عرب تھے، عربی زبان میں نصیحت کی، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. احمل للدنیا بے قدر مقام کا فیہا، دنیا میں اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے. وعمل للآخرہ، آخرت کے لیے اتنی محنت کرو بے قدر مقام کا فیہا جتنا وہاں رہنا ہے. دونوں زندگی کا بیلنس نکالو، ارے کتنا جیو گے اور کتنا جیئیں گے، 70 سال 80 سال، آخر تو قبر میں جانا ہے. داداؤں کو، دادا کو دفن کیا، کسی نے بابا کو بھی، اور پھر بھی ہوش نہیں آتا. سر سے پیر تک اپنی غلامی کے نوک پلک درست کر لیجیے، سب سے پیر تک اپنی بندگی کے نوک پلک کو درست کر لیجیے، سمجھا آپ نے؟ ہاں، جیسے کہ بیوی اپنی شیشے میں اپنی آنکھ بھی دیکھتی ہے، اس اور کو پسند آئے گا یا نہیں، اور اپنے بالوں کو بھی دیکھتی ہے، جوئے ہوئے تو نہیں پڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی بندگی کا بھی ایک فیچر ہے جو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ بندگی ہماری جب پیش ہو اللہ کے سامنے تو اللہ کو پیار آ جائے، اور پیار کب آئے گا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت و بندگی کا نقشہ آپ پیش کریں گے سر سے پیر تک. سر سے پیر تک دیکھ لیجیے کہ ہماری صورت شکل، کپڑے لباس، داڑھی کتنی بڑی ہے، ایک مشت ہے یا نہیں، ٹخنے سے اوپر پیجامہ ہے یا نہیں. یہ سنت، یہ وہ سنت نہیں ہے کہ ارے صاحب سنت، بہت سے سنت پر عمل کرتے ہیں، بازوں پر نہیں، سرما نہیں لگاتے تو چلو ایک سنت چھوٹ گئی، کہاں پکڑ ہے، سرما نہ لگانے سے کوئی دوزخ میں نہ جائے گا. لیکن یہ وہ سنت نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کا کترانا منڈانا حرام ہے. دیکھو بہشت زیور میں مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے جن کو اعتقاد محبت ہے، علماء کے شیخ، 11ویں حصے میں بالوں کے احکام میں آپ دیکھیں لکھا ہوا کہ بالوں کا ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اس کا منڈانا اور کترانا ایک مٹھی سے کم، اور مٹھی کدھر ہو، دونوں ادھر تینوں طرف ہو، سامنے بھی ہو، ادھر بھی ہو، ادھر بھی ہو. ہاں، داڑھی داڑھ سے ہے یہ ہڈی، اس ہڈی کے نیچے جو لٹک رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کارپوریشن کے باغ ہے، اس میں ہم کو آپ کو اختیار نہیں ہے، کینچی چلانے کی ہے یہاں. ہاں، داڑھی کی ہے اس کے اوپر بے شک، اور مٹھی کس کی ہو، مٹھی کس کی ہو یہ بھی سوچ لو. مولانا ابراہم صاحب فرماتے ہیں اپنی مٹھی ہو، حجام کی نہ ہو سکتا ہے حجام بستہ پا دوں، اس کی مٹھی چھوٹی سی ہو آپ کا کام بن جائے، یعنی شوق پورا ہو جائے. مٹھی اپنی ہو، حجام کی نہ ہو. عجیب قصہ یاد آیا، ایک صاحب، ایک مولوی صاحب، ایک مسٹر صاحب جن سے دوستی تھی ان کے یہاں گئے، تو مسٹر صاحب نے سوچا کہ میں اپنے بچے پر مولوی صاحب سے، اپنے دوست سے دعا کروا لوں. تو جب لائے تو بے حد چلایا ان کو دیکھ کر، چیخنا شروع کر دی. تو مسٹر صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب دیکھا آپ نے داڑھی کا یہ نتیجہ ہے کہ بچے بھی گھبراتے ہیں، ایسا چیخ رہے ہیں. تو اس نے مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی میرے مسٹر، بات یہ ہے کہ اس نے آج ہی تو ابا کو دیکھا، تم کو جب دیکھتا ہے تو دیکھتا اما جیسی ویسے ابا جیسا ہے. آج اس کے گھبرانے کی یہ وجہ ہے کہ ابا سے ڈرتے ہیں بچے، اور اما سے اتنا نہیں ڈرتے. ہم لوگ خود بھی بچپن میں کہتے تھے اما چما ناشتہ لاؤ، لیکن اما بیچاری کچھ نہیں کہتی تھی، اور ابا کو دیکھتے ہی ہوا کو سکتی تھی، ابا سے ڈرتے ڈرتے. تو یہ قصہ یاد آ گیا اچانک کہ بھائی دیکھو آج اس نے دیکھا ہے ابا کو، اور آپ کو دیکھتا ہے ایسے پھیر کر کے، تو کہتا ہے ایسی تو میری اما بھی ہے، کوئی فرق ہی نہیں معلوم ہوتا. خیر، یہ تو ایک لطیفے کی بات ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی سے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر، جہاں ہم کاروبار مانگتے ہیں، جہاں ہم اپنے بچوں کی صحت اور بیوی کی تندرستی مانگتے ہیں، جہاں ہم مال و دولت مانگتے ہیں وہاں ایک جملہ اگر یہ بھی نکل جائے کہ اے خدا آپ سے آپ کو بھی مانگتا ہوں، کیوں صاحب ساری دنیا تو مانگے کہ اللہ حق تقلیم کی سلطنت دے دے، سات ملکوں کی مجھے بادشاہ دے دے، مگر خدا سے جو خدا کو نہیں مانگتا یہ کیسا بدھو ہے؟ اگر خدا کو پا جاتا تو یہ سب کچھ پا جاتا۔ خواجہ عبد الحسن صاحب نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، فرماتے ہیں جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ یہ آیات نے بھی سمجھا تھا، محمود کا عاشق شاہ محمود نے اپنی سلطنت میں ایک دن لگایا سب دربار میں موتی رکھ دیے، کروڑ روپے کے، لاکھ لاکھ، دس دس لاکھ کے ایک ایک موتی، کہیں کچھ رکھ دیا، کہیں اشرفی سونے چاندی کے سکے رکھ دیے، کہیں کنیزیں خوبصورت رکھ دی، اور اعلان کیا کہ آج جو جس پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اسی کا ہے۔ 65 وزیر تھے اس میں، سب نے موتی لے لیا، کسی نے خوبصورت لڑکی لے لیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ آیاز سے حکم ہوا، آیاز تم نے کہیں ہاتھ نہیں رکھا، تو میرا عاشق ہے، تو بھی کچھ لے لے، غیروں نے تو لے لیا اور تیرے اوپر تو میں مرتا ہوں، تو مجھ پر مرتا ہے، تو بھی کچھ ہاتھ رکھ دے۔ وہ اٹھا، اب سب وزیر دیکھ رہے ہیں، دیکھو یہ چال باز کہاں رکھتا ہے آپ، سب دیکھ رہے ہیں اس کو، کیونکہ وہ بننا وہ مشہور تھا کہ یہ بادشاہ اس کو بہت مانتا ہے، رقیبوں پر نظر اچھی رکھتے ہیں لوگ رقیبوں پر لوگ اچھی نظر رکھتے ہیں۔ ہاں ایک رقیب، ایک شخص کے ایک رقیب تھے وہ نیک، لیکن کبھی کبھی کچھ غلطی بھی کر لیتے تھے۔ ایک دن سینما کی لائن میں لگے ہوئے تھے اور ڈھاکہ باندھے ہوئے، جب ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے تو خالی اتنا دکھاتا ہے، سب ڈھاکہ باندھے ہوئے، داڑھی چھپائی ہوئی تھی۔ ریاض خیر آبادی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اس کو پکڑا وہاں اور کہا کہ جناب شیخ ہیں، آداب عرض کرتا ہوں، جناب شیخ ہیں، آداب عرض کرتا ہوں، یہ منہ چھپائے ہوئے رات کو کہاں استاد؟ تو رقیب رقیبوں پر نظر رکھتے ہیں، سارا ایوان شاہی میں ہر شخص دیکھ رہا ہے، ایاز ایاز اٹھا، موتیوں پر نظر بھی نہیں ڈالی، کنیزوں پر نظر نہیں ڈالی، خوبصورت لڑکیوں پر، اشرفی سونے چاندی کے سکوں کو بھی چھوڑ دیا، کمشنری کے عہدے بھی چھوڑ دیے، وزارت کے عہدے بھی چھوڑ دیے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ اگر اس پر ہاتھ رکھ لے گا ہم اس کو وزیر بنا دیں گے۔ لو بھائی وزارت کا عہدہ بھی نہیں، وہاں بھی ہاتھ نہیں رکھا، ایک دم بڑھتا چلا گیا، انعامات سے آگے بڑھ گیا، منیم کے پاس گیا جو نعمت دے رہا تھا، اس کے پاس پیچھے سے جا کر اور کندھوں پر اس کے ہاتھ رکھ دیا پیچھے سے شاہ محمود کے، اور کہا کہ آج اپنا وعدہ پورا کر دیجیے، کیونکہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ جس کا جہاں ہاتھ پڑے گا اس کا وہ ہو جائے گا، لہذا آج تو بادشاہ میرا ہو جانا چاہیے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی میں یہ واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ شاہ محمود نے پوچھا کہ ظالم مجھ کو لے کر کیا کرے گا، ارے تو وزارت لے لیتا تو کچھ نفع اٹھاتا۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں آپ کا پیارا مقرر رہوں تو مجھے وزیر میرے بوٹ پر پالش کریں گے، اگر میں آپ کی نظر مجھ پر ہے اور آپ میرے ہیں تو جتنے یہ وزیر جب ان پر آپ کی آنکھیں لال ہوں گی ہیں تو یہ مجھ سے ہری بتی تلاش کریں گے، مجھ سے کہیں گے بادشاہ کو راضی کرا دو، تم پیارے ہو مقرر ہو بادشاہ کے، بادشاہ کو ہم سے خوش کرا دو، یہ ہماری خوش آمدید کریں گے، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر جہاں آپ اپنی صحت، علم و عمل، اخلاص، دنیا کی تمام نعمتیں سب کچھ مانگی، مگر ساتھ ساتھ ایک شعر حاجی امداد اللہ صاحب کا بھی پڑھ لیجیے رحمت اللہ علیہ، وہ کیا ہے جس کو حاجی صاحب نے حرم کعبہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر خدا سے مانگا تھا کہ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا، ساری دنیا جاتی ہے، ہر ملک کا آدمی ہوتا ہے حج کے زمانے میں، حاجی صاحب کہتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے خدا ساری کائنات تیرے دروازے اور چوکھٹ پر آئی ہوئی، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی بادشاہت مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی کارخانہ مانگ رہا ہے، کوئی فیکٹری مانگ رہا ہے، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، یعنی تجھ سے تجھی کو مانگ رہا ہوں، اللہ سے اللہ کو مانگو، اب یہ کہو تھا چھوٹا منہ بڑی بات ہمیں تو شرم آتی ہے, ہمارا منہ اس قابل کہاں. تو یہ اس مقام پر ہوتا ہے جو منہ بنانا نہیں جانتا. اس کریم کے دروازے چھوٹے سے برتن میں اگر بڑی چیز مانگتا ہے تو وہاں اس کو واپس کر دیا جاتا ہے. دنیاوی جو کریم ہوتے ہیں کہ بھئی تمہارا برتن ایک من گیہوں مانگ رہے ہو, ڈھولا لائے ہو دو کلو کا, جاؤ واپس جاؤ. لیکن جو کریم ایسا ہو کہ جو سوال پورا کر دے اور برتن بھی دے دے اگر چھوٹا ہو, بلکہ اگر چھوٹا بھی نہ ہو تو بالکل دوسرا ہی برتن دے دے. ایک صاحب سے حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا عمل ہو رہا ہے اس کو قائم رکھو, چھوڑو بس. پھر لکھا کہ حضرت ٹوٹا ٹوٹا پیالہ پیش کر دیتا ہوں اللہ, تو فرمایا یہ بھی ٹوٹے پھوٹے پیالے میں بھی وہ دے دیتے. پھر ایک دوسرے خط لکھا کہ بعض وقت تو ٹوٹا پھوٹا پیالہ بھی نہیں ہوتا. تو حلفی علماء تھانی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بغیر پیالے ہی کے پہنچ جاؤ, وہ ایسے قدیم ہیں جو پیالہ بھی دینا جانتے. سنا چکا ہوں ایک بادشاہ کو جو بھیک منگا تھا صبح, اور بادشاہ مر چکا تھا. اسمبلی میں یہ بات ہوا تھا کہ جو بھیک جو مانگے لیں, جو پہلے آئے گا گیٹ کے شاہی دروازے پر اسی کو بادشاہ بنا دیں. ایک بھیک منگا آ گیا, خط سے وزیروں میں پکڑ کے پولیس والوں نے اس کو نہلا وہلا کے شاہی لباس میں بیٹھا دیا, اور جناب اس نے شاہی فیصلے کی. بعد میں کہا دو وزیر آ کر میرے بغل میں ہاتھ لگا کر مجھے شاہی محل میں لے چلے ہاتھ آدھے شاہی کے ساتھ. وزیروں نے کہا حضور ایک جان بخشے تو ایک سوال کر دوں. کہا ہاں. کہا آپ تو بھیک منگے ساتھ پشت چار پشت سے بھیک مانگ رہے تھے, یہ سب آداب فیصلے شاہی فیصلے کرنا اور یہ آداب شاہی کہاں سے سکھا رہی اتنی جلدی؟ اس کے بعد آپ بھیک مانگنے آئے کہ اللہ کے نام پر دونوں بھی اس نے اور نہیں لگے, اور اس نے کہا کہ بھیک منگے کو سطر دے سکتا ہے, وہ آداب سطر بھی سکھا سکتا ہے. لہذا جس کو خدا اپنا بڑی بناتا ہے, گنہگار شرابی ہزاروں گناہ اس کے, لیکن جب خدا کا فیصلہ ہو جاتا ہے کسی کے لیے, ان کا انتخاب ہو جاتا ہے, تو پھر وہ جو اپنا دوست بنا لینے پر قادر ہے تو آداب دوستی بھی سکھانے پر قادر ہے. جو اپنے بندے کو ولی بنانا جانتا ہے اور اس سب قدرت رکھتا ہے تو کیا آداب ولایت آداب محبت نہیں سکھا سکتا؟ ہر وقت دل میں ڈالتے ہیں باتیں, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں, وہ بتاتے رہتے ہیں ایسے کرو ایسے مانو. تو ایک عمل تو یہ ہے کہ بھائی دو رکعت اللہ سے صلاح کے حاجت پڑھ کر درود شریف پڑھ کر کے, کیونکہ درود شریف کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ آسمان سے اوپر بھی نہیں جاتی. مشکات کی روایت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں, اے لوگوں تمہاری دعا اوپر نہیں جائے گی جب تک تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو. لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر درود شریف پڑھ کر یہ دعا کرو, سب کچھ مانگیے, بیوی بچوں کی آپ کے کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز, نمک تک مانگو اگر گھر میں نمک نہیں ہے, جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگنے کا حدیث میں ہو, چھوٹی چیز بھی مانگو بڑی چیز بھی مانگو مزہ آتا ہے مانگنے والے کو. سامنے میں پیٹا بڑا وہی سے نظر آ رہا, میری والدہ خود کہتی تھی تو جب ماں باپ کی محبت کا یاد تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے تو اپنے اللہ کو دکھا رہا ہوں, اللہ پاک کو یہ دکھا رہا ہوں اپنا رونا ہے کہ اللہ میں کھانا دو مجھے بھوک لگی, اور روٹی مانگنا یہ خلاف توکل نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب آج تو کھانے کو ہے کل کا کیوں مانگ رہے ہو؟ نہیں, سال بھر کے لیے آپ مانگ سکتے ہیں. سنت یہ بھی ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے نان و نقطے کھانے پینے کا انتظام سال بھر کے لیے کر دیتے تھے. ایک بزرگ کا قصہ حضرت حامی رحمۃ اللہ لکھا کہ وہ کہتے تھے اللہ میاں اتنا گندم دے دو, اتنا غلہ دے دو کہ میں کوٹری بھر لوں اپنی. تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ اے صوفی تجھ کو کیا مجھ پر بھروسہ نہیں ہے جو تو کوٹری بھر کے غلہ مانگ رہا ہے روز کا روز کیوں نہیں؟ اس نے کہا اللہ میاں آپ پر تو بھروسہ ہے, مگر جب شیطان کان میں کہتا ہے جب اللہ اللہ کرتا ہوں تو تسبیح کھٹ کھٹ گرتی ہیں دانے, تو وہ بھی کھٹ کھٹ کرتا ہے میرے کان میں, ادھر دانے گرتے ہیں کھٹ کھٹ, ادھر وہ بھی کھٹ کھٹ کرتا ہے. کیا کہتا ہے کہ کل کہاں سے کھاؤ گے؟ تو جب آپ گندم بھرا کوٹری غلے سے بھری ہوگی تو شیطان کو جواب دوں گا کم وقت وہ دیکھ غلہ رکھا ہوا ہے. تو سنا آپ پر تو پورا بھروسہ ہے, میں تو شیطان کو جواب دینے کے لیے آپ سے غلہ مانگ رہا ہوں سال بھر کا. بارہ پانچ سو اکتیس اس نمبر کی گاڑی ہٹانی ہے کیونکہ سڑک تعمیر ہو رہی ہے. کسی کی گاڑی کو دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے اللہ کو بھی مانگیے, اصلاح نفس مانگیے. بڑی نعمت بتا رہا ہوں, بادشاہ سے افضل ہے یہ چیز. اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں, آپ جس کو نعمت سمجھ رہے ہیں چاہے سلطنت کیوں نہ ہو, یہ آپ چھوڑ کے جائیں گے. اگر آپ کو خدا مل گیا, آپ سے اللہ حاضر ہو گیا, تو زمین کے اوپر بھی عیش اور زمین کے نیچے بھی عیش, اور چاہے ہوائی جہاز میں ہو چاہے دریا میں سمندر کی جہاز پر ہو, جہاں بھی جاؤ چین سے رہو گے, خدا کا ملک ہر جگہ ہو. اور جو اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں, چاہے تیسری کوٹھری میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہے, وہاں بھی گر سکتا ہے پنکھا اس کے اوپر, چھت گر سکتی ہے, بس بھی گھس سکتی ہے اس کے اندر, اور جہاں بھی جائے گا جتنی محفوظ رہے گا خدا کی پکڑ میں ہر وقت. جہاں چاہیں خیریت سے سویا, رات اٹھا صبح معلوم پیشاب بند, گردے میں بڑی زبردست پتھری آ گئی, کہاں سے آ گئی دیکھو. اس لیے دوستو خدا تعالیٰ کو راضی رکھیے. اور اب رہ گیا گناہ, ایک مسئلہ گناہ چھوڑنے کا. عموماً بزرگوں کی صحبت سے لوگ درود شریف بھی پڑھتے ہیں, اشراق بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, اور بہت سے ثواب کے کام شروع کر دیتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنے لگتے ہیں اور کافی خرچ کر لیتے ہیں. مگر گناہ چھوڑنے کے لیے ذرا ہمت دیر میں آتی ہے, کیونکہ اس کی مثال مولانا راؤ صاحب نے ایسی دی تھی کہ کسی کے منہ میں سہارنپوری گنا ڈالو, وہ گنا سہارنپور کا مشہور ہے, پتلا چھلکا ہوتا ہے, رسی رس بھرا ہوتا ہے, تو جلدی سے کہے گا جزاک اللہ, لاؤ لاؤ جلدی جلدی, جلدی چوسنے لگے گا. وظیفہ بتانے والوں کی یہ حیثیت ہے. امت آج وظیفہ لینے کے لیے فوراً تیار, لیکن اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھائی داڑھی رکھو, انگریزی وارنا رکھو, پیجامہ کخنے سے اوپر رکھو, گھروں میں تصویر جو لگائی ہوئی ہے, تصویر جانداروں کی, بلی کتے کی, سب کو ہٹا دو, چاہے کسی کی بھی ہو, انسان سے لے کر کسی جانور کی تصویر جائز نہیں, گھر سے نکالو ورنہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو کہتے ہیں صاحب ڈرائنگ روم میں ذرا, وہ ہمارے پاس فارن کے مہمان آتے ہیں جرمن جاپان, وہ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسا منحوس قبرستان میں آ گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے کعبہ شریف کی تصویر لگاؤ, روضہ مبارک کی لگاؤ, اور کافی جرمن جاپان کے فارن مہمانوں سے کہہ دو کہ یہ ہے ہمارے سجانے کا ہمارا مٹیریل, کہ ہم اپنے نبی کے روضے سے دل خوش کرتے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی تصویر دے دے, اس میں کوئی اور تصویر نہ ہو, حاجی واجی کی بھی نہ, تو حق خان کسی نہ بولے اس سے سجا لیں. تو امت آج گناہ چھوڑنے کے معاملے میں اس میں وہ پشو پیش کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جب تک گناہ نہیں چھوڑو گے میرے ولی کیسے بنو. بولیے, 194 بات مانتا ہے, 10 بات نہیں مانتا, کیا ہوگا؟ کوشش کرو کہ جیسے آہستہ آہستہ گناہ چھوٹتے ہیں. اس میں دو قسمیں, بلکہ تین قسمیں ہیں گناہ چھوڑنے والوں کی. بعض تو ایسی آگ لگ جاتی ہے کہ اسی دن سے کہتے ہیں آج سے کسی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہی نہیں, سب سے پیر تک ظاہر بھی ٹھیک کر لیا, اور تمام گناہ سینما دیکھنا, ریڈیو کے گانے سننا, ویڈیو جتنی خرافات سب چھوڑ دیا. یہ لوگ بڑے اونچے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست بادشاہی بنایا ہے, جن کی پرواز پہلے ہی ایک ہی آواز میں ہو گئی. دوسرا طبقہ وہ ہے جو آہستہ آہستہ وہ 7-6 مہینے میں چھوڑ دیتا. بازی یہ ہے کہ 10-10 سال تک تہجد اور اشراق پڑھتے ہیں, اور بزرگوں کی صحبت میں جاتے ہیں, مگر 10-10 سال تک داڑھی نہیں رکھتے. تو یا تو علم کی کمی ہوتی ہے کہ وہ اس کو واجب نہیں سمجھتے, یا اس کے منانے کو کترانے کو حرام نہیں سمجھتے. بہشتی دیور 11 حصہ بالوں کے احکام پڑھ لیجیے, کم سے کم مسئلہ تو جان لیجیے, اور یا ان کی کھاد ان کی کمزور ہے جس سے یہ پودا نہیں اوپر آ رہا ہے, یا پھر کوئی پتھر رکھ دیا ہے کسی نے اس پودے کے اوپر, بس بیوی کا ڈنڈا ہے ایک, کہ بیوی نے کہا کہ داڑھی رکھو گے تو خیریت نہیں ہے. میاں بیوی میں لڑائی ہوئی, اور مرد صاحب شوہر صاحب نے تنگ آ کر کہا یا خدا یا مجھے موت دے دے, اور یا جب یا کہا تو بیوی نے چمٹا اٹھایا اور کہا یا کیا, ان کا یا بھی میں ہی مر جاؤں, حالانکہ کہنے جا رہا تھا یا یہ بیوی میں مر جائے, یا میں مر جاؤں یا اس کو موت آ جائے. تنگ آ چکا تھا بیوی کی, میاں کی لڑائی سے پریشانی ہو گئی تھی. جب اس نے کہا یا اللہ یا تو مجھے موت دے دے, اور یا اس نے فوراً چمٹا اٹھایا, کہا یا کون ہے؟ وہ سمجھ گئی کہ یا کے بعد میرا نام آنے والا ہے, یا کون اس کا, اور یا بھی میں مر جاؤں. واہ بھائی واہ, کیا پیترا بدلا اس نے, کیسا یعنی اتنی جلدی ڈرائیوری, اتنی جلدی یعنی سڑک سے موڑ لینا, کمال ہے سب کا. لیکن ڈنڈا اور چمٹا ایسی چیز, لیکن بعضوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. حسرتیں پامال ہوں یا آرزوئیں خون ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. وہ تو چھان لیتے ہیں, مان لو چھان لو. بابا نظم احسن صاحب بزرگ تھے پرتاپ گڑھ کے, وہ کہتے تھے دو لفظ میں دین پورا مل جائے گا تم کو, مان لو تھان لو. یعنی مان لو کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ٹھان لو کہ ہم اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, پوری پوری مسلمان بن جانا, عزت اللہ کے اختیار میں. آج بھی آپ دعا کرانے جائیں گے تو آپ کس کے پاس آئیں گے؟ مان لیجیے کہ آپ کو معلوم ہوا فیڈرل بی ایریا میں فلان 13 نمبر میں کوئی بزرگ رہتے ہیں جن کی دعا بہت قبول ہوتی ہے, اور آپ جب گئے تو پینٹ شینٹ پہنے ہوئے, ٹائی لگائے اور کسی طرح کی کش مارتے ہوئے نکلے ہیں, اور معلوم ہوا تو ابھی ٹی وی دیکھ رہے تھے, ایک عورت کا ناچ بھی دیکھ رہے تھے, تو آپ واپس آئیں گے یا دعا کرائیں گے؟ بولیے واپس آ جائیں گے, کہیں صاحب غلط خبر ملی. آج ہی امت خود چاہے گنہگار ہے لیکن سمجھتی ہے امت کی اللہ والے کون ہوتے ہیں, یہ بات ندامت ہے. اسی لیے حقیق سمجھنا جائز نہیں. کسی مسلمان کو چاہو 10 سال میں داغی رکھے, یہاں تک کہ کتنے ہی گنہگار ہو, لیکن دیکھ لیجیے جگر مراد آبادی وغیرہ کتنے سالوں کے بعد شراب سے توبہ کی, داڑھی رکھی, حج کر آئے, اور جب داڑھی رکھ کر حج کر کے اور شراب سے توبہ کر کے میرٹھ میں جانے لگے کہیں, تو ٹانگے والا انہیں کا شعر پڑھ رہا تھا, سنا ہے چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. جگر صاحب کا شعر خود ایک ٹانگے والا پڑھ رہا, اس ظالم کو خبر نہیں کہ آج میرے ٹانگے پر جگر صاحب بیٹھے ہوئے, بڑی سی داڑھی رکھے ہوئے, 20 سال پہلے بمبئی میں یہ شعر کہا تھا جگر صاحب نے کہ چلو دیکھائیں تماشا جگر کا, سنا ہے کافر مسلمان ہو. کیا توازو ہے, کیا بے نفسی سے اپنے لیے تعبیر کیا, کافر سے مراد وہ کافر تھوڑی ہے مسلمان سے, یعنی ناقص مسلمان کامل ہو جائے گا, یہ مطلب. تو اس لیے کسی کو حقیقت کسی کو خبر تھی, اتنا پیتے تھے کہ خود کہتے ہیں اپنے دیوان میں کہ پینے کو تو بے حساب پی لی, اب ہے روزے حساب کا دھڑکا, پینے کو تو بے حساب پی لی. کیا کوئی تصور کر سکتا تھا یہ سنت ولی ہو کر دنیا میں اللہ کا ایسا پیارا بن کر جائے گا؟ کسی کو حقیر مت سمجھو, نہ جانے کون کیا ہونے والا ہے, مستقبل کس کا کیسا روشن ہونے والا ہے. گنہگاروں کے آنسو پر اور ان کے گڑگڑانے پر فرشتے ان کی آنسو اور ان کی آواز سننے آتے ہیں. آپ سوچیے اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو حقیر مت سمجھو. بعض وقت میں جو لوگ اپنی دامن کی پاکی کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں ان سے وہ گنہگار آگے بڑھ جاتے ہیں, ندامت کی آنسوؤں سے اور توبہ کی برکت سے. اس لیے شاعر کہتا ہے اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ, اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ, یعنی اپنے دامن کو بھی دیکھو اور اپنے قبا کے بند کو دیکھو کیا ٹوٹے ہوئے پڑے گی, معلوم ہوتا کہیں پکڑے گئے کھینچاتا نہیں ہوئی, یہ سب پھٹا اٹھا ہوا ہے قبا, معلوم ہے کہ یہ. اسی لیے دیکھو کسی کو حقیر مت سمجھو. اب ایک مسئلہ ہو رہی ہے کہ نظر کی حفاظت سے اور گناہ چھوڑنے سے دل میں غم اور پریشانی آتی ہے, دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ایسے دل کو جو اپنے خواہشات کو چھوڑ دیں اور نظر کی حفاظت کر لیں تو ہم ان کے قلب میں اپنی ایمان کی محبت کی مٹھاس داخل کر دیں. اور حلاوت ایمان پر حدیث نقل کیا عبداللہ القاری نے, روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی مٹھاس ایک دفعہ دیں گے کبھی واپس نہیں لیں گے, اور اس میں خاتمہ ہے ایمان کی بجا ایمان پر مرنے کی. اب یہ دولت کہاں ملے گی؟ ایئرپورٹ پر ملے گی, اسٹیشن پر ملے گی, اسکول لڑکیوں کے اسکول کے سامنے ملے گی کہ وہاں سامنا آمنا ہو اور نظر نیچی کر لو مت دیکھو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کے قلب کو ایمان کی حلاوت دیں گے جو اپنی نظر کی حفاظت کریں گے میرے خوف سے. اگر ایک دن تو وہ آئے گا کہ آپ خود چھوڑ دیں گے, 10-20 سال کے بعد جب شکل بگڑ جائے گی آپ ادھر نہیں دیکھیں گے, مگر اس وقت آپ اپنی طبیعت کے غلام بن کر نہیں دیکھیں گے, طبیعت نہیں چاہتی, اور آپ طبیعت چاہتی ہے خدا کی غلامی کو, خدا کی مالکیت کو اور حکم کو اپنے اوپر غالب کر کے آج اللہ کے حکم سے چھوڑ دو, اپنی طبیعت کو غلام بناؤ. تیرے حکم کے تیغ سے جو ہے بسمل, تیرے حکم کے تیغ سے جو ہے بسمل, شہادت میں ہی اس کی ممنون خنجر, وہ بھی شہید ہے بغیر کافر کی تلوار. تو یہ حسرت ایک اس معاملے میں بڑے بڑے پرانے سالکین غمگین ہیں کہ صاحب کیا بتائیں, نظر بچانے میں بڑا دل پر غم آتا ہے, دل ویران ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے, جیسے معلوم تھا دل میں کچھ نہیں ہے. اب جب اللہ میاں نے یہ بھی منع کر دیا تو اب کیا زندگی ہے, بے قید زندگی ہے, بڑی خوشی زندگی ہے. اس پر میرے دو شعر سن لیجیے, بس آج کا مضمون ختم, مگر اس شعر کے وہ غور سے سنیے, اس میں اس حسرت کا جواب دیا گیا ہے کہ گناہ چھوڑنے سے حسینوں سے نظر بچانے پر جو دل میں غم آتا ہے, دل بظاہر ویران معلوم ہوتا ہے لیکن اس پر اللہ کا کیا انعام ہوتا ہے, اس پر میرے شعر سن لیجیے. اور میرے دو شعر سے پہلے ایک تیسرے کا پہلا سن لیجیے, وہ کسی اور کا ہے. نہ خانقاہ میں ہے نہ میں قدے میں, نہ خانقاہ میں ہے نہ میں قدے میں, نہ میں قدے میں, نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں ہے. جنہوں نے اپنے دل کی خواہشات ناجائز کو چھوڑ دیا, بظاہر دل تباہ ہوا لیکن ان کے قلب میں جو تجلی اللہ نے پیش کی اس پر نازل کی ہے, سبحان اللہ, اس کی وجہ سے مست ہے. وہ گناہ چھوڑ کر پچھتا نہیں رہے ہیں، واللہ وہ خوش ہے کہ الحمدللہ جس اللہ نے مجھے اپنے قرب سے نوازا، اپنی تجلی سے نوازا. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. بس ایک بجلی سے پہلے چوک دیکھیے، جب تجلی نازل ہوتی ہے اللہ والوں پر، ہر اصحاب اس مضمون کو بیان کر رہے ہیں. بس ایک بجلی سے پہلے کنڈی، بس ایک بجلی سے پہلے کنڈی، آسمان پر نہیں دل کے آسمان پر اللہ کی تجلی. بس ایک بجلی سے پہلے کنڈی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے. مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں خالص آتا ہے. اس شعر کو خواجہ صاحب نے اعظم گڑھ میں پڑھا، اور بہت بڑے شاعر یو پی کے سہیل صاحب، ان سے پوچھا کہیے سہیل صاحب کیا سمجھ میں آیا؟ فرمایا حضرت کے دماغ کا شعر نہیں ہے جو میں سمجھ لوں، یہ دل کا شعر ہے. آپ صاحب دل بنا دیجئے، اپنا جیسا دل پہلے بنائیے، پھر یہ شعر سمجھنے کا سوال کیجئے. ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ جس کے دل پر یہ اللہ کی تجلی نازل ہو وہ دل جانتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے. یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی. اب یہ تو آپ نے خواجہ صاحب کے سنے، اب اس ایک حقیر بندے کا بھی دو شعر سن لیجیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ گناہ چھوڑنے سے اور نظر کی حفاظت سے یا کسی سے دل لگ گیا اس کے چھوڑنے سے دل غمگین رہتا ہے، اس پر میرا شعر سن لیجیے. دل ویراں پہ میرا شاہ برساتا ہے آبادی، ویران نہیں دل ویراں، جو دل ویران ہو گیا گناہ چھوڑنے سے بظاہر، شیطان تو یہی کہتا ہے. دل ویراں پہ میرا شاہ برساتا ہے آبادی، سمجھ مت میر ان کی راہ میں مرنے کو بربادی. جو ان کی راہ میں مر جائے برباد نہیں ہوا، ارے اس سے بڑھ کر تو قسمت والا کوئی نہیں. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، ارے اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے، جو خدا کے لیے اپنے کو قربان کر دیا دل کو، وہ دل تو ایسا مبارک دل ہے کہ اس کے پاس اگر کوئی بیٹھ جائے تو وہ ویران اجڑا دل بھی آباد ہو جاتا ہے. یہ بھی میرا ہی شعر ہے جو ناظم آباد میں ہوا تھا رمضان کے مہینے میں. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، چپے چپے اللہ میاں کی یاد میں لگا ہوا ہے. وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے، اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. ایسے دل جو خدا پر فدا ہو چکے، اپنی خواہشات کا خون کیا، اللہ کو راضی کیا، وہ دل اتنا ٹوٹتا تو ہے، ٹوٹ جاتا ہے ضرور، مگر موتی جب ٹوٹتا ہے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. بولیے آپ جائیے ڈوبیا بازار، ان سے پوچھیے ثابت موتی دے دیجیے، تو کہے گا یہ تو 20 روپیہ تولا ہے. کہ نہیں پسا ہوا ٹوٹا ہوا چاہیے، رگڑا ہوا ارب کل آدمی کہ تو 200 روپیہ تولا ہے. کیا بات، اللہ پھر اس دل کی قیمت بڑھ جاتی ہے جو خدا کے لیے اپنے ٹوٹا شکستہ ہو جاتا ہے. ایک شعر سنیا آپ نے، اب حسرت بھرا دل، یہ حسرت بھرے دل ہوتے ہیں جو دوسروں کو دیکھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے دوستو کہ ایک بچہ پیچش میں مبتلا ہے، ماں نے کباب پکایا، 10 بچے ہیں، 9 بچے کباب کھا رہا، ماں آپ تو بڑا اچھا کباب پکایا. 10ویں بچے سے ماں کہتی ہے ہم تم کو کباب نہیں دیں گے کیونکہ بیٹا تمہیں پیچش ہے. وہ رو رہا ہے، وہ رو رہا ہے، ماں نے دوڑ کے اس کو گود میں اٹھا کر چما دیا، اس کا آنکھوں میں اس کے آنسو آ گئے کہ بیٹے رو مت، جب تم اچھے ہو جاؤ گے تو بعد میں تمہیں ہم کباب پکا کر کھلا دیں گے. کیوں بھائی، ماں کا ظلم ہے. اس وقت میں اس کباب سے بچنے پر جو بچے کو غم ہے، اس کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے وہ بچہ اپنی ماں سے اتنا قریب ہے کہ جو صحت مند کباب کھا رہے ہیں بچے، ان کی اس کے مقام قرب سے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ماں نے اس کو گود میں اٹھایا، چشمے نم سے اس کا بوسا لیا، چشمے نم سے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج میرے بچے کو پیچش نہ ہوتی تو یہ میرا بچہ بھی کباب کھاتا. ماں کی محبت تو مخلوق ہے، معرومی فرماتے ہیں مادر آرا مہرمن آموختم، اے دنیا والو، ماؤں کو محبت تو میں نے سکھایا ہے، ان کی محبت تو میری پیدا کی ہوئی ہے، میری محبت کا تم کیا قیاس کر سکتے ہو. چوب وہ شبے کی میں نفروختم، میری شب محبت کو تم کیا اندازہ کر سکتے ہو، ماؤں کی محبت تو میری مخلوق ہے. اب یہ اس تمہید کے بعد میرا شعر سنیے، میرے حسرت بھرے دل پر، میرے حسرت بھرے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت بھرے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے. کس کو؟ اللہ تعالیٰ کو. میرے حسرت بھرے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوب لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. کہیے تعبیر اللہ نے ادا کرائی کہ نہیں، سارا مضمون آ گیا کہ نہیں اس میں، مگر اتنی تقریب نہ کرتا تو یہ شعر سمجھ نہ آتا. میرے حسرت بھرے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. دیکھا، اس لیے دوستو جلدی بڑھو، اس اللہ سے سودا کرو جو ایک آدھی جان لے کر 99.5 دے دیتا ہے. نیم جان بستا نہ دو سب جان دیتا، آدھی جان لے کر 100 جانے دیتا ہے ان کی عطا. اور معذوری فرماتے ہیں کہ دیکھو کیا بات کہی، ارے دوستو جلال الدین رومی جیسا شخص قیامت تک کے لیے عشق کی داستان اور خدا کی محبت سکھا گیا ہے. فرماتے ہیں دیکھو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ماں کسی بچے کو پیار کرتے کرتے رات بھر بوسا لے سکتی ہے؟ ماں اپنے بچے کا پیار کر سکتی ہے؟ تھک جائے گی دس بیس دفعے ہزار دفعے اٹھ اٹھ کے اگر وہ اس کے بچے کو پیار کرے سینے گلے گود میں لے کر تو تھک جائے گی کہ نہیں تھک جائے گی؟ وہ کہے گی بھائی مجھے سونا بھی تو ہے، اور اگر جاگی بھی قصدن نیند نہیں آئی تو پھر صبح ڈاکٹر صاحب کو پکڑے گی کہ لاؤ اس کو دو کوئی دوا دو. لیکن اللہ ہمارا بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان عاشقوں کو جو اپنے خواہشات کا خون کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرتے ہیں، غم اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے قلب جا کا اس طرح پیار کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ بادہ افراواں وہ خم وہ جامع میں، یعنی بے شمار بادہ پلاتے ہیں، بادہ افراواں وہ خم مٹکے کا مٹکا پلاتے ہیں اپنی محبت کا، وہ جامع میں اور جام بھی پلاتے ہیں، اور بوسا بے اندازہ بے اندازہ بوسا لیتے ہیں. کس کو؟ اپنے اولیاء کے دل و جان کو، انبیاء کے جان نبوت کو اور اولیاء کے جان ولایت کو ان کو لیتے ہیں، قلب جان کو محسوس ہوتے ہیں کہ میرا رب میرا بوسا اور پیار لے رہا. بوسا بے اندازہ وہ لگنا پہ دید، بے اندازہ بوسا، کیونکہ اللہ کی ذات رحمت ان کی رحمت بھی غیر محدود ہے. وہ جس بندے کو پیار کرتے ہیں محبت فرماتے ہیں ان کی محبت غیر محدود ہے. تو فرماتے ہیں بوسا بے اندازہ اور لبنا پہ دید، مگر اللہ کے ہونٹ نظر نہیں آتے کیونکہ اللہ جسم سے پاک ہے، مگر ان کی رحمت کی ہوائیں ان کے دل میں محسوس ہوتے ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں وہ یہاں دل بر چپرا نہیں شبت، جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو میری جان محسوس کرتی ہے تو یہ زباں جملہ حیران نہیں شبت. تو جتنی زبانیں ہیں انگریزی فارسی ترکی ہیں جاپانی جرمنی سب بیکار ہو جاتی ہیں، کوئی لغت اللہ تعالیٰ کی محبت کے مزے کو تعبیر کرنے پر قادر نہیں. اسی لیے حضرت صاف الرحمان صاحب غنی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آخری شب میں تہجد کے وقت یہ شعر کہا کرتے تھے کہ کیوں باد شبہ آج بہت مشک بار ہے. گنج مراد آباد معلوم ہے کہاں ہے؟ یہ ہردوئی اور کانپور کے درمیان میں، ضلع اناؤ سے بھی کچھ پہلے. شاف الرحمان صاحب اکابر اور یہ اللہ سے گزرے ہیں، تہجد کے وقت میں یہ شعر پڑھتے تھے. جب اللہ کے قرب کی ہوائیں ملتی تھی تو دل مست ہو کر یہ شعر پڑھتا تھا. کیوں باد صبا آج بہت مشک بار ہے، شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے. یعنی یہ ہوا دنیا کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آ رہی تھی. جب بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشبو لیے ہوئی ہے، بھائی ہوا جہاں سے آئے گی اس کی خوشبو تو وہی ہوگی. ایک شاعر غالب کے زمانے میں، اس نے بیت الخلا میں ایک شعر کہا پیخانے میں لیٹرین میں، اور فوراً غالب کو لکھا حضور بہت عمدہ شعر ہے اور پیخانے میں بنا ہے. تو غالب نے لکھا جبھی تو اس میں پیخانے کی بدبو بھی معلوم ہو رہی ہے. یعنی جہاں جیسا موقع. تو یہ فرمایا کہ دیکھو شاف الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء اللہ سارے عاشق پیدا ہوئے، اگر محبت کا مادہ نہ ہو تو یہ راستہ بڑی مشکل سے طے ہوتا ہے. دیکھ لیجیے معلومی کی انداز اگر ہوتے، یعنی اتنا دین کو لذیذ پیش کر دیا. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں ارے میاں ملاؤں کے پاس مت جاؤ، بڑے خشک ہوتے ہیں. بتاؤ بھائی ملا جلال الدین کا یہ شعر کہ بوسا بے اندازہ اور لب نا پہ دید، ہونٹ تو اللہ کی نظر نہیں آئے مگر بے شمار بوسے دل و جان کو محسوس ہوئے. قلب جا کے اللہ کے پیار، بے شمار پیار و رحمت محسوس ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو ہر وقت ہیں ان کے راستے میں قربان کرتا رہتا. یہ باتیں الفاظ میں تو سن لیا آپ نے، لیکن جب خود کھائیں گے تب پتہ چلے گا کیا چیز ہے. دور سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں، یہ مورادمی وغیرہ، یہ کیا افسانہ سنا رہے ہیں؟ افسانہ نہیں ہے. جیسے گنڈیریا نے اکبر بادشاہ کے ہاں جب دعوت ہوئی اس کی، تو انہوں نے کھیری نہیں پکائی، چاول پیس کر پھر ارد چوڑا ڈال کر چاندی کا ورق لگا کر، تو کمبخت نے بادشاہ اکبر کو گالی دیا گنڈیریا نے، اور کہا کچھ چھالے والے کہہ کر کے، اور کہا مجھ کو بلغم کھلا رہا ہے. آج اللہ کی محبت کی باتیں، ان بزرگوں کی یہ باتیں ہم لوگ سمجھتے ہیں ارے سب ایسی ہے، جب کھاؤ گے تو پتہ چلے گا، پھر سلطنت بلخ بکے گی. سلطنت بلخ بکے گی نہیں بلکہ مفت دو گے. جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ آ جائے گا تو پھر کچھ اور ہی حال ہوگا. شاہ صاحب تین شعر اور پڑھا کرتے تھے، وہ بھی آج سنائی دیتا ہوں. ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے ہیں ہم، ایک بلبل ہے ہماری راستہ، ایک بلبل ہے ہماری راستہ، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم، ہر ایک سے تھوڑی اللہ والے باتیں کرتے ہیں. ہم بات کریں گے جو کوئی کان ملے گا، کوئی خدا کا پیسہ جب ملتا ہے تب مضمون جوش میں آتا ہے. ہم بات کریں گے جو کوئی کان ملے گا، اب اگر کوئی بھینس کے آگے دین بجائے تو بھینس تو پاگل کر ہی. تو یہ ہمارا یہ ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک بلبل ہے ہماری راستہ، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہیں ہم، شاعری مد نظر ہم کو نہیں،
واردات دل لکھا کرتے ہیں. اچھا بھائی بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل پر تو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وآله وصحبه وبارك وسلم. اے اللہ جو باتیں پیش کی گئیں آپ کی محبت آپ کی عظمت کا حق کیا ادا ہو سکتا ہے. آپ اپنی رحمت سے ہمارے سینوں کو اولیاء صدیقین کی محبت اولیاء صدیقین کا یقین اولیاء صدیقین کے اخلاق و اعمال نصیب فرما دیجیے. اے اللہ آپ کریم ہماری تعبیراتی کوتاہیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے. آپ کے محبت کے مضمون کو دین کے مضمون کو جس عنوان حسن اور احسن سے تعبیر کرنا چاہیے اس میں ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں آپ اپنی رحمت سے درگزر فرما دیجیے اور ہماری بگڑی کو آپ اپنی رحمت سے بنا دیجیے. یا اللہ اختر کو بھی اور سامعین کرام کو بھی 100% اپنا بنا لیجیے اور صحیح اور قوی تعلق نصیب فرما دیجیے اور درد بھرا دل عطا فرما دیجیے. اپنی محبت سے ہم سب کو جذب فرما لیجیے اور گناہ چھوڑنے کا جتنا بھی غم ہو یا اللہ نافرمانی سے بچنے میں گناہوں کے چھوڑنے میں خاص کر نظر کی حفاظت میں اور اہل حسن سے دور رہنے میں قلب و جان کو کتنا ہی صدمہ پہنچے لیکن اے اللہ آپ بے اندازہ اپنا پیار اور بے اندازہ اپنی محبت ہمارے دل و جان کو ایسی عطا فرما دیجیے کہ اس کو دیکھ کر ہمارے لیے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے. اے اللہ اپنے دین کو آسان فرمائیے لذیذ تر فرما دیجیے اور گناہوں سے نفرت اور اپنی خصوصی حفاظت نصیب فرمائیے. جن کے ذمے جو فرائض ہیں یا اللہ جن کے ذمے نمازیں قضا ہیں ان کو قضاء عمر کی توفیق عطا فرما دیجیے. جن کے ذمے روزے قضا ہیں ان کو ہفتے میں کم سے کم دو دن پیر جمعرات کو قضاء روزے کی قضاء کی نیت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے اور اگر قضائیں پوری ہونے سے پہلے پہلے ان کا وقت آ جائے تو اللہ ان کی نیت کی برکت سے آپ ان کو اپنی رحمت سے معاف کر دیجیے. جو نمازیں نہ ادا ہو سکیں یومیہ پانچ وقت کی قضاء پانچ وقت کی ادا کر لیں لیکن اگر سال دو سال ادا کیا اللہ خوش رہ گیا اور وہ آپ نے بلا لیا تو اس کی نیت کی دیکھتے ہوئے کہ اگر زندہ رہتا تو یہ ادا کرتا آپ اپنی رحمت کا معاملہ فرما کر درگزر فرما دیجیے اور معاف کر دیجیے. جس کے ذمے جو بھی فرائض ہیں سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب 12:30 بجے موٹر منگائی ہے نماز جمعہ یہیں پڑھیں گے اور امید ہے کہ پڑھائیں گے. کل حضرت والا 1:30 بجے کراچی سے بمبئی تشریف لے جائیں گے.